رحم الله من كان أن يصاب بالحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل بنبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وردك طوعا وتمتعه فيها سليلا.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
اللهم صل على محمد.
إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. تبارک و تعالی نے ہماری زندگی میں ہمیں نصیب فرمائے ہیں. نہ جانے آئندہ سال یہ توفیق نہ ہو کہ ہم سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی عزاداری میں شریک ہو سکیں. تو کیوں نہ ہو کہ اپنی زندگی کا آخری سال سمجھتے ہوئے وہی سلسلہ جو نہ جانے زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو، کیوں نہ ہو کہ ہم خود کو معرفت کے حوالے سے اتنا عظیم کر لیں کہ اگر اگلے سال زندہ نہ بھی رہیں تو کل قیامت کے دن حسرت نہ کریں کہ کاش کچھ عرصہ اور مل جاتا اور ہم سید الشہداء کے غم کو اس طرح مناتے جس طرح آئمہ طاہرین چاہتے ہیں. اور یہ فرصت جو خالق کائنات نے عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ویسے بھی جتنی خالق کی کائنات میں انسان کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کا بھی ایک مفہوم ہے، ایک معنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ انسان زبان سے دو کلمے کہہ دے خدا نے صحت دی ہے الحمدللہ شکراً للہ کما ہوا اہلہ، خدا کا شکر ہے. خدا نے اولاد دے دی، خدا کا شکر ادا کر دیا کہ الحمدللہ خدا نے اولاد دے دی. کوئی نعمت مل گئی، خدا کا شکر ادا کر دیا زبان سے کہ الحمدللہ خدا نے یہ نعمت دی ہے. یہ شکر کا معنی نہیں ہے اور شکر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے دو کلمے کہہ دے اور ذہن میں یہ خیال کرے کہ میں نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا ہے. نہیں، خالق کے متعال فرماتا ہے کہ جو نعمت میں تمہیں عطا کرتا ہوں، جو نعمت تمہیں ملتی ہے، جو اس نعمت کا استعمال ہو، اگر نعمت کو اسی میں استعمال کریں یہ شکر نعمت ہے. اگر خدا نے آپ کو اولاد دی ہے کس لیے؟ اس کی بہترین تربیت کریں. اگر اولاد کی تربیت اچھی کی ہے شکر نعمت ہے. اور اگر اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی، زمان سے لاکھوں کلمے کہتے رہے، یہ شکر نعمت نہیں ہے. خدا نے صحت دی ہے الحمدللہ مریض نہیں ہے، تو زبان سے کہہ دیں کہ الحمدللہ خدا نے ہمیں صحت دے دی ہے، نہیں، صحت کا استعمال کریں جس لیے خدا نے دی ہے. وہ مریض
جو بستر مرض پہ بیٹھا ہوا ہے وہ خدا کی عبادت انجام نہیں دے سکتا اس انداز سے کہ جس انداز سے ایک صحیح انسان انجام دے سکتا ہے. تو صحت کا معنی یہ ہے کہ یہ نعمت جو خدا نے آپ کو دی ہے اس کو وہاں پہ استعمال کریں جس لیے خدا نے یہ دی ہے. کہ یہ نہ ہو کہ خدا ہمیں ایک نعمت دے اور ہم مقام عمل میں آ کے پرانے نعمت کرنا شروع کر دیں, یوں نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح خالق نے ایک نعمت دی ہے اور اس کا نام رکھا ہے عقل. جو نعمت کس لیے دی ہے, کوئی عقل جیسی نعمت اس لیے دی ہے کہ انسان سوچ سکے, غور و فکر کر سکے کہ کوئی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے, کوئی ہے جن کی تعلیمات پہ عمل کر کے مجھے کہیں جانا ہے, اور ایک ایسا زمانہ ہوگا جہاں پہ مجھے کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں اتنی زندگی دی تھی, اس زندگی کو کہاں پہ خرچ کیا. تو اگر اس عقل کو آپ نے ان مطالب میں استعمال کیا آپ شکر ادا کر رہے ہیں, اور اگر پوری زندگی گزر گئی اور سوچنے کی فرصت ہی نہ ملی تو اس عقل جیسی نعمت کا شکرانہ ادا نہیں کیا ہے. ایک انسان سے پوچھا گیا کہ خدا نے یہ دو کان کس لیے دیے ہیں, ظاہر سی بات ہے کان دیے خدا نے سننے کے لیے, حق کی بات سنے اور اس پہ عمل کریں. وہ کہنے لگا کہ بھیا خدا نے یہ دو کان اس لیے دیے ہیں کہ ادھر سے سن لیں اور ادھر سے نکال لیں, تو یہ اس کا استعمال ہے. بعض لوگ جب گر جاتے ہیں فطرت کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے تو پھر جو نعمتیں خدا نے دی ہیں ان کا بھی اسی طرح استعمال ہی کرتا ہے. ہاں ادھر سے سن لیں اور ادھر سے نکال لیں. مولانا کا تو کام یہ ہے کہ اندر میں بیٹھ کے کچھ بیٹھ کے چلا جائے, اب ہمیں خود کرنا ہے جو دل چاہے گا کریں گے, جو دل نہیں چاہے گا نہیں کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم. پہلے بات چیز جو ساتھ ساتھ ہے کہ آئندہ تعلیم آپ کے ناروں کے محتاج نہیں ہے. آپ کا ایک جگہ پہ آ جانا, مل بیٹھنا آدھے گھنٹے کے لیے, ایک گھنٹے کے لیے بیٹھ کے چلے جانا اور ذہن میں یہ سوال کر لینا کہ ہم آئمہ کو خوشنود کر رہے ہیں, آئمہ کو راضی کر رہے ہیں. آئمہ قطعاً ان چیزوں پہ راضی نہیں ہے جب تک کہ ان کی سیرت کو, ان کے امر کو, ان کی سنت کو, ان کی روایات کو, ان کے احکام کو, ان کے معارف کو جب تک زندہ نہ کیا جائے تب تک آئمہ تاریخ ہم پہ راضی نہیں ہے. لاکھوں زبان پہ یا حسین کرتے رہے, اگر عمل میں حسین نہیں ہے اور اگر مقام عمل میں حسین ہی نہیں ہے تو زبان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ نہ ہو کہ ہم بھی بعض انسانوں کی طرح زبان پہ تو اگر آئے تو ہم نہ جانے تقا اور معنویت اور آئمہ طاہرین کی محبت کے اتنے نعرے لگائیں کہ سننے والا بھی پریشان ہو جائے کہ ان سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے, لیکن مقام عمل میں دیکھے تو کچھ بھی نہیں. ایک انسان تو کسی کی مرغی چوری کر کے لے گیا اور اپنی بغل میں دبا کے لے جا رہا تھا, تو جو مالک تھا اس نے دیکھ لیا کہ لے کے جا رہا ہے, لیکن اس نے چھپائی اس انداز سے تھی کہ اس مرغے کی دم نظر آ رہی تھی. اس نے جا کے پوچھا بھیا میری مرغی چوری ہو گئی ہے, تم نے تو نہیں چرائی؟ نہیں خدا کی قسم, رسول کی قسم, میں حسین کا ماننے والا ہوں, حسین کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. تو کہتا ہے یار مجھے ایک بات بتاؤ, میں تیری قسموں پہ جاؤں یا مرغے کی دم پہ جاؤں؟ جو مجھے نظر آ رہی ہے زبان پہ لاکھوں قسمیں ہیں تمہاری, زبان سے بہت کچھ کہہ رہے ہو لیکن بغل میں کیا ہے, وہ بغل میں خود بتا رہا ہے کہ تمہاری زبان تمہارے عمل کے ساتھ مطابق نہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ زبان پہ کچھ ہو مقام عمل پہ کچھ ہو. تو خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں نعمت عقل دی ہے, عقل دیا ہے سوچنے کے لیے, سوچے کہ خدا نے عقیدت یہ دی. اور ایک نقطہ جو مجھے عرض کرنا ہے اور وہ بھی پیغمبر کی روایت کے مطابق, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر بدعات ایسی رسومات معاشرے میں آ جائے کہ جن رسومات کا اسلام میں کوئی مقام نہیں, کوئی حیثیت نہیں, تو پیغمبر فرماتے کہ عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے اور بتائے کہ یہ رسومات غلط ہیں, اور اگر عالم جانتا ہو اور نہ بتائے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس پہ خدا کی لعنت ہے. اب مجھے ایک طرف سے مومنین کو دیکھنا ہے, واللہ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, خدا کی قسم آپ راضی ہوں میری صحت پہ کوئی اثر نہیں, آپ ناراض ہو جائیں مجھ پہ کوئی اثر نہیں, واللہ ہے باللہ ہے سنت اللہ ہے خدا کی قسم, نہ میں جیب کی نظر رکھ کے آیا تھا, میں کچھ دینے کے لیے آیا تھا, کچھ لینے کے لیے نہیں, اور الحمدللہ جو خدا نے زندگی ہمیں وہاں پہ دی ہے نہ جانے اس سے کہیں بہتر ہوگی, میں کسی لالچ کے بغیر آیا تھا کہ کچھ دے کے جاؤں نہ کچھ لے کے جاؤں, اور اس حوالے سے جو چیزیں مجھے ایسی لگیں گی کہ جو اسلام میں نہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں, تو آپ کی خوشنودی مقصود نہیں, مجھے پیغمبر کی لالت کا خطرہ ہے, کہیں یہ نہ ہو جائے کہ پیغمبر اتنا ٹائم دیا, اتنا وقت دیا, اتنی فرصت دی کہ تم گئے, لوگوں نے اتنا ٹائم خرچ کیا, ارے اپنے کام چھوڑ کے آتے تھے مسجد میں تو تم نے کوئی ایسی بات نہ کی جو کی حفاظت کے لیے بنی, تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جس کا مجھے علم ہوا اور میں یقیناً اس کو بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا, آپ سلام کر دیں محمد والا دیکھیں جہاں پہ ایسے طرح سے اتحاد پہ لوگوں نے بہت زیادہ مظالم کیے, سب کو بدل سے جدا کر دیا, شہزادیوں کی چادروں کو لوٹ لیا گیا, نواسا رسول کو پانی نہ دیا گیا, وہاں پہ سب کچھ برداشت تھا, اور ایک یہ تھا کہ جو ظلم ہوا کہ آئمہ کے مقام کو نیچے لایا جائے, اور آئمہ کے مقام کو اتنا نیچے لے کے آؤ کہ دوسرے لوگ آدھی انسان سمجھے کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں اور اللہ رب اللہ غلام بھی کرتے ہیں. ایک حوالہ دے کے آپ کی ذہن میں تمام کر رہا ہوں, کتاب تہذیب الکمال لکھنے والا صاحبی, اس کی تین چار کتابیں ہیں, تاریخ اسلام 50 جلدوں میں اس نے لکھی ہے, سید آلام النبلاء 40 جلدوں میں اس نے لکھی, تہذیب الکمال 20 جلدوں پر مشتمل ہے, اور اس تہذیب الکمال اور سب مخالف ہے مذہب تشیعوں کا, حتیٰ کے بعض مقامات پہ جا کے امام صادق علیہ السلام کو گالیاں بھی دیتا ہے. یہ لکھتا ہے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں کہ ایک دن امریاض گیا اور معاویہ کے پاس, تو معاویہ سے کہنے لگا کہ معاویہ, اور یہ بھی عجیب عالم تھا کہ جب گیا تو معاویہ کھا رہا تھا اور ماہ مبارک کا مہینہ تھا, تو امریاض کہتا ہے معاویہ تم شرم نہیں آتی, ماہ رمضان ارے روزے کا مہینہ ہے اور تو کھانا کھا رہا ہے, اور تاریخ نے ادب الفاظ لکھے, معاویہ نے کہا امریاض سے کیا ہو تم بھی کھاؤ, میں تو نہیں کھاؤں گا, کہ نہیں کھاؤ, نہیں کھاؤ گے تو گردن اڑا دوں گا, کھاؤ یہاں پہ بیٹھ کے, اس کو کھلایا, اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں کہ امریاض یاد رکھو عبدالحسن علی علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ذہن میں یہ رکھنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے, یہ سب خیالی ہے, کھا لو جو یہیں پہ کھانا ہے, یہیں پہ کھا لو, قیامت کا تم کچھ ملنے والا نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ دنیا میں علی کی مخالفت کرتے رہو, یہاں بھی اپنے منہ کو روکے رہو اور قیامت میں آگ نصیب ہو, نہیں یہاں پہ کھاؤ. یہ معاویہ کیا کہتا ہے, تہذیب الکمال کے الفاظ ہیں, یہ کہتا ہے کہ جب میں اذان سنتا تھا اور اذان میں جب یہ آواز آتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ, تو تاریخ نے لکھا تو اس کی گردن کی یہ سگیں پھول جاتی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور الفاظ استعمال کرتا تھا کہ اے کاش ایک دن وہ آئے تو میں اذان سے اس کلمے کو نکال دوں. یہ معاویہ ہے. اب ہم نہیں, خدا نے اپنی سوچنے کے لیے, وہ معاویہ جو ہے تحریر کا, وہ پیغمبر کا نام لینا گوارا نہیں کرتا, یہ بنو امیہ کی تعلیمات ہیں کہ آئمہ کے نام کو چھپا دیا جائے, آئمہ کے نام کو چھوڑ دیا جائے, آئمہ کا نام نہ لیا جائے. یہ قوم کی رسم ہے کہ جو محرم میں انجام دی جاتی ہے کہ پانچ محرم کے بعد سلوات نہیں پڑھی جائے گی, کیوں نہیں پڑھی جائے گی, پیغمبر کا نام نہیں لیا جائے گا, یہ محرم, یہ حسین کا مہینہ, یہ اہل بیت کا مہینہ, یہ اہل بیت کو پہچاننے کا مہینہ ہے, اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے کا مہینہ ہے, کہ یہ تو نہیں کہ ہم اسی محرم میں حسین کے رنگ میں شریک ہو کر ہم بنو امیہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئے, قطعاً نہیں, اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں. اور یاد رکھیے گا یہ سلوات ایک ایسا عظیم عمل ہے, کائنات میں کوئی ایسا عمل نہ ملے گا جس عمل میں خود خدا بھی شریک ہو.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
یہ واحد ایسا عمل ہے جس میں خدا بھی آپ کے ساتھ شریک ہے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
آخر یہ ایام آئمہ کے ایام ہیں, آئمہ کی سیرت کو روشن ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آئمہ کے ایام میں ہم دشمنان آئمہ کو خوشنود کریں اور ان کو راضی کریں. انشاءاللہ میں عامر بالمعروف کے عنوان سے کل یا پرسوں کی تقریر میں اس کا عرض کروں گا کہ امام کیوں نکلے, کیا پیغام لے کے نکلے, کس وجہ سے نکلے اور کون سی وجوہات کی کہ امام مدینے میں نہ بیٹھے. خود جو ہے اس بات میں یہ حیثیت میں ہے کہ جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. ویسے بھی ہم اپنے مذہب کو آل محمد سے لیتے ہیں. دیکھیں اگر آل محمد اس پہ عمل کیا ہے کرے, اگر نہیں کیا چھوڑ دیں. مگر کتنے سخت حالات تھے, ان سخت حالات میں آئمہ تعلیم کا نام لینا, ارے آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی زمانہ تھا کہ لوگ اپنے شانے کٹا کے زیارت کو جاتے تھے, لوگ اپنی اولاد کو قربان کر کے آئمہ تعلیم کے نام کو زندہ رکھتے تھے. اور ستم بالا ستم یہ ہے کہ امام کے ایام ہوں اور ہم انہیں آئمہ کا نام نہ لیں, یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. عزیزان محترم, بزرگان دین, آپ قابل احترام ہیں, میں آپ کی مستعفی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ایام آئمہ تعلیم کے ہیں, تو ان ایام میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ آئمہ کا نام لیا جائے. تو جتنا زیادہ آپ کو ہو, وہاں پہ ہے کہ زیارت عاشورہ ہے, زیارت عاشورہ کے دو مضمون ہیں اور تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جب ایام محرم آئے تو زیارت عاشورہ کی تلاوت کی جائے. زیارت عاشورہ میں دو پیغام ہیں, ایک پیغام یہ ہے سلمات پر محمد و آل محمد, اور دوسرا لانت در دشمنان محمد و آل محمد. یہ دو پیغام. تو محرم کے پیغام میں دو چیزیں ہیں, آل محمد پہ سلوات, دشمنان آل محمد پہ لانت. یہ نہ ہو ان ایام میں ہم اس ایک عمل کو چھوڑ کے دوسرے سے بھی نجانے خاص ہو گئے ہیں. اور سلسلہ گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے, جہاں پہ کل اپنی بات کو چھوڑا تھا وہی سے آپ کے ذہنوں کو آگے لے کے جانا ہے. سب نے یاد کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے جس رشتے کو دیکھا, ایک عظیم رشتہ نظر آیا. ہم نے باپ کو دیکھا, نہ جانے کیا کیا کمالات ذہن بشریت جہاں تک نہ پہنچ سکے وہاں سے علی کے کمالات کا آغاز ہوتا ہے. اور ایک جملہ عرض کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر فرصت ہو تو آج کروں گا. آج فرصت ہے کہ فاطمہ بنت اسد سے کہا گیا آپ آ جائیے, مریم مقدس سے کہا گیا کہ آپ چلی جائیے. اور بعض لوگ بھجن توہین کے پہلو سے ذکر کرتے ہیں, بندہ توہین کا پہلو نہیں تھا. یہ خالق اپنی مصلحت جانتا تھا, جس مصلحت کی بنیاد پہ ایک خاتون سے کہا کہ آپ چلی آئیے, دوسری خاتون سے کہا کہ آپ چلی جائیے. ویسے تو خدا کے اگر مکانات کو دیکھنا ہے, اگر عرش اعظم پہ چلے جائیں, آسمانوں پہ سفر کرے تو خود عرش خدا کا مکان, اگر زمین پہ آ جائے تو یہ خانہ کعبہ بیت اللہ اور یہ بیت المقدس یہ خدا کے گھروں میں شمار ہوتے ہیں. ویسے ہے نا مکان, اس کو مکان کی ضرورت نہیں, یہ مکان اس نے منتخب کیے اپنے لیے. تو بیت المقدس میں مریم, خانہ کعبہ میں بنت اسد, بنت اسد سے کہا تم آ جاؤ, مریم سے کہا تم چلی جاؤ. کیوں؟ ایک کو بلا رہا ہے اور ایک کو بھیج رہا ہے, آخر ماجرا کیا تھا؟ تو خدا نے کہا دیکھو کائنات میں دو عظیم انسان آئیں گے, ایک کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا اور دوسرے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا, اور یہ دونوں اتنے عظیم ہوں گے, اتنے کمالات پہ فائز ہوں گے کہ جو ان کے ماننے والے ہوں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے, جو عیسیٰ کے ماننے والے ہوں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے, جو علی علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے, جو عیسیٰ کے ماننے والے ہوں گے وہ نصرانی ہو کر گمراہ ہو جائیں گے, اور جو علی کے ماننے والے ہوں گے وہ نصیری بن کر گمراہ ہو جائیں گے. تو میں جانتا ہوں ان دو عظیم شخصیتوں کو جن کے بارے میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اور عیسائیت میں یہ مذہب پایا جاتا ہے, اب کروں گا عیسائیت میں یہ اب بھی ہے. نہ جانے آپ کا اگر عیسائیت سے کوئی رابطہ ہے اور مذہب سے تھوڑی سی آشنائی ہے, تو یہ عیسائی مذہب تین خداؤں کے قائل ہیں, ایک خدا, ایک خود عیسیٰ ابن مریم اور تیسری خود مریم. اور ذات میں اختلاف ہے کہ نہیں مریم کو خدا نہیں مانتے بلکہ خدا روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو خدا مانتے ہیں. تو خدا نے کہا کہ دوستو اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کیا ہے؟ ابن اللہ. ابن اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ ابن اللہ کا بیٹا. تو خدا نے کہا کہ دیکھو دو عظیم انسان آنے والے ہیں اور ان دو عظیم انسانوں کے بارے میں دو ایسے فرقے پیدا ہوں گے جو ان کو اتنا بلند کر دیں گے, اتنا عظیم بنا دیں گے, جو ان کا مقام نہیں وہ ان کو مقام عطا کر دیں گے. عیسیٰ کے بارے میں نصرانی اس کو ابن اللہ کہہ کے گمراہ ہو جائیں گے اور علی کو نصیری خدا مان کے گمراہ ہو جائیں گے. تو خدا نے کہا کہ اگر مریم کو میں اپنے گھر میں رکھوں اور عیسیٰ کی ولادت ہو جائے تو نصرانیوں کو موقع مل جائے گا. ارے خدا کا اپنا بیٹا تھا تبھی تو اپنے گھر میں پیدا کیا. صلوات پر محمد والے تو خدا نے کہا کہ مریم تم چلی جاؤ تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے, یہ نہ کہہ سکے کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے. اور فاطمہ بنت اسد سے کہا تم چلی آؤ. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ جو علی کو خدا مانتے ہیں ان کو یہ بتانا تھا دیکھو علی خدا نہیں, جو خدا ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے, جو کسی کے گھر میں پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. سلوات پر محمد والے دونوں انسانوں کو سمجھانے کے لیے دیکھیے وہ ابن اللہ نہیں اور یہ خدا نہیں. ایک خاتون سے کہا تم آ جاؤ, دوسری سے کہا تم چلی جاؤ. اور ایک مناظرہ امام رضا علیہ السلام کا جاسوس نامی مسیحی سے ہوا امام ان کے دربار میں. تو امام نے اپنے اسلام کے مسائل کو اتنا روشن اور مدہن اور مدلل انداز سے پیش کیا کہ وہ آدمی تسلیم ہو گیا, اسلام لانے پہ مجبور ہو گیا. سب کہنے کے بعد جنہوں اللہ علیہ السلام نے جملہ کہا کہ جانسلی بہت سے کمالات تھے حضرت عیسیٰ کے لیکن ایک نقص تھا. جانسلی کہتے ہیں کیا؟ امام اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمازیں بہت کم پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے, اتنا عظیم ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے تھے, روزے بھی نہیں رکھتے تھے. تو جانسلی کہتے ہیں کہ مولا ابھی تک تو میں نے آپ کے ساتھ مناظرہ کیا تو اس مناظرے سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ آدم محمد کا آدم تو ہے اور اس دنیا میں اس کائنات میں تو اس سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں, لیکن آپ کی اس بات نے اس پورے مقام پہ پانی پھیر دیا. ارے عیسیٰ تو وہ ہے جو راتوں کو سوتا نہیں تھا, عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا اور دن کو روزہ رکھتا تھا. تو امام نے کہا بس مجھے یہ بتائیے اگر رات کو عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے تو وہ کس کے لیے, اگر خود خدا ہے اس کو عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ سلوات پر محمد والے عبادت کر رہا ہے, اس کا کوئی اور خدا ہے جس کے سامنے خود کو جھکا رہا ہے. تو جناب مریم عیسیٰ کو لیے ہوئے شہر کی طرف آئیں اور وہاں کے لوگوں نے ایک عجیب جملہ کہا اور قرآن نے اس کو رقم کیا ہے کہ مریم جس کا نام ہی مقدس تھا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر, اے مریم یا وقت حاضر ماتر نابو کے میرا اثر رہی ماں کا نہ تم کے بہینا, اے مریم اس کو تیرا باپ برا تھا نہ تو تم ماں بری تھی, تجھے کیا ہوا؟ یعنی شادی ہوئی نہیں, کوئی شوہر تمہاری زندگی میں آیا نہیں اور تم تو پاک و پاکیزہ ہو, طیب و طاہر ہو, تم تو معصوما ہو, تو یہ عیسیٰ کہاں سے آ گئے؟ اشارہ کیا قرآن نے کہا کہ جناب مریم اشارہ کیا اس نے اپنے بیٹے کی طرف جناب عیسیٰ کی طرف اور کہا کہ تم نے مجھ سے اعتراض کیا, میرے دامن کو آلودہ کرنا چاہتے تھے, مجھ سے دھبا لگانا چاہتے تھے, کہ یا رسول اللہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں, ارے میں معصومہ نہیں ہوں, ارے میں خدا کے قریب نہیں ہوں, میرا دامن برائیوں سے بھرا ہوا ہے. تو جناب مریم نے کہا فاشارت الیہ بچے کی طرف اشارہ کیا کہا کہ جب تم مجھ پہ تہمت لگانا چاہتے ہو اس تہمت کا جواب یہ خود بچہ دے گا. تو لوگوں نے کہا کہ بن کرنے میں منظان بل محدت سے دیا, ارے ہم اس سے بات کیسے کریں, یہ تو بچہ ہے ابھی چند دن کا ہے تو یہ تو چند دن کا یہ بات کیسے کرے گا. تو وہی پہ خدا نے قوت گویائی دی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ سے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, ارے لوگوں تم نے عیسیٰ کے مقام سے پہچانا نہیں, میں اب کے خدا ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب, خدا نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا اور خدا نے مجھے نبی بنایا ہے. اور میں نے ایک مجلس یاد کیا تھا کہ نبی خدا کا پہلا مقام, نبوت سے بالا تر مقام رسالت, رسالت سے بھی بالا تر امامت. امامت وہ منصب تھا جب کے لیے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا ہے, نبوت اور رسالت کے لیے امتحان نہیں لیا گیا, امتحان کے بعد امامت دی گئی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, انی عبداللہ, میں عبد خدا ہوں, آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی ہے خدا نے, وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے, لوگوں نے اعتراض کیا کیا تھا, اور جناب عیسیٰ نے جواب کیا دیا ہے, لوگوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا, جن کی طرح دامن پاک نہیں, تیری شادی ہوئی نہیں, یہ بچہ کہاں سے آ گیا, اعتراض یہ تھا لوگوں کا. جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں, خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور خدا نے مجھے نبی بنایا ہے. مجھے انصاف سے بتائیں کہ آپ جو خدا نے سوچنے کے لیے دی تھی, آیا یہ جواب ان کے سماج کے مطابق تھا؟ ظاہر کی بات ہے, انسان جب ظاہر میں سوچے گا تو کچھ اس کے ذہن میں نہیں آنے والا ہے, لیکن قرآن نے کہا کہ دیکھو میں نے آج اس لیے دی تھی کہ جا کے اس کو استعمال نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ دنیا میں رہو اور جب مرو اور آؤ میری بارگاہ میں دوبارہ تو جس طرح میں نے دیا تھا اسی طرح احساس کو میری بارگاہ میں واپس کر دینا, نہیں نہیں اس کو استعمال کرنا ہے. تو انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ اے مریم یہ گناہ کیسے کیا تم نے. اب گناہ جتنا بھی عظیم ہوتا جائے, اور گناہوں میں کفر بھی ہے, گناہوں میں شرک بھی ہے, گناہوں میں گناہ کبیرہ بھی ہے, ارے جو بھی گناہ ہوگا وہ عصمت کے منافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مریم تم نے گناہ کیا ہے, فاشار دل ہے, بچے کی طرف اشارہ کیا, کہا اس سے پوچھو, بچے نے جواب کیا دیا, کہا انی عبداللہ ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. یعنی کہنا چاہتے تو کہ اے انسانیت جس کو خدا نے عقل دے کے دنیا میں بھیجا ہے, خبردار جس کی اولاد مقام نبوت سے فائد ہو اس کی ماں معصومہ کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتی, ہر گناہ میں پاک طیب و طاہر ہوتی ہے. ارے نبی کی ماں پاک بن گئی اور امام کا باپ کافر بن گیا, یہ بھی ادب انداز تھا مسلمانوں کے سوچنے کا. ایک دربار پر نے محمد ایک بیٹا جو نبوت پہ باعث جس نے بتا دیا, دیکھو نبی کے والدین پاک ہوا کرتے ہیں, تو جو نبی سے بھی عظیم ہو جائے اور مقام امامت پہ باعث ہو جائے اس کے لیے مسلمان گئے جس پہ بابا نے کلمہ نہ پڑا تھا. یہ ستم ذریعی ہے انسان, قرآن کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تم ابو طالب کو کافر کہنے پہ تلے ہوئے ہو. نہیں, قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرو. بس یہ بات تھی جو کل کے ساتھ مربوط تھی, اور جو پیغام مجھے دینا ہے امام کے حوالے سے کہ آخر امام مدینے سے کیوں نکلے, مکہ میں کیوں آئے, مکہ سے کوفہ کا رخ کیوں کیا. اور بعض لوگ اس زمانے میں بھی پیدا ہوتے ہیں, اور اگر آپ کی معلومات میں ہو تو سعودی عرب میں یہ ایک یا ڈیڑھ سال پہلے ایک کتاب چھپی ہے, اور اس کتاب کا عنوان اور ہیڈنگ یہ تھی, یزید امیر المومنین. ہیڈنگ یہ تھی کہ آج کے زمانے میں بہت لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں تو جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے غلو کیا تھا, بغاوت کی تھی, ان کا حق یہ نہیں تھا کہ وہ یزید کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے. اور ہے اس وقت ایک نئے آدمی کویت میں, عرب ہے, بہت بڑا مالدار بھی ہے, اور وہ اس کی زیادہ ترویج کر رہا ہے اور وہ کتابیں نہیں چھپواتا رہتا ہے. پر مجھے غلط نہیں اس سے, لیکن کہنا یہ ہے کہ آج بھی اس تاریخ میں ایسے انسان موجود ہیں کہ جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو علیہ اعوذ باللہ ایسا پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ امام نیت تھے. مجھے اور کچھ نہیں کہنا, فقط ایک جملہ ان کے حوالے سے, اور بعض امام کی حرکت کو ان شاء اللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ امام کیوں نکلے, کس مقصد کے لیے نکلے, اور آیا اس مقصد میں امام کامیاب بھی ہوئے یا نہ ہوئے. لوگ تلے ہوئے ہیں کہ یزید کو مبالغہ بنائے, یزید کو آزاد کرا دے اور کہیں کہ یزید نے کوئی گناہ نہ کیا تھا. ارے یزید تو قتل حسین میں شریک نہیں تھا. ارے یزید نے تو بار بار اعلان کیا کہ یزید وہ ہے کہ جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ نہ دیا تھا, قتل کا حکم نہیں دیا تھا, بلکہ یہ کہا تھا کہ جاؤ حسین سے بیعت لے لو, اگر بیعت کر لیں تو سب رہا, اگر نہ کرے تو ان کو چھوڑ دینا. لیکن کیا ہوا, یہ تو عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا, یہ اس کی نالائکی تھی کہ اس نے جا کے امام کو شہید کر دیا. پہلے شدید نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو شدید کو پاک ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا قتل حسین میں کوئی دخل نہیں. اب مجھے اور تو کچھ نہیں کہنا ہے. ایک جملہ جو جدید نے کہا ہے اسی پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے راستے کو طے کر لیں کہ حسین بن کے زندہ رہنا ہے یا یزید بن کے زندہ رہنا ہے. جب دربار یزید میں یہ قافلہ حسینی آیا تو یزید نے ایک جملہ کہا کہ نازلنا ابن مرجانہ, خدا ابن مرجانہ پہ نازل کرے. یہ ابن مرجانہ کون ہے؟ آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نازلنا ابن مرجانہ, ابن مرجانہ یعنی جو مرجانہ کا بیٹا ہے اس پہ خدا لعنت کرے. یہ ابن مرجانہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. عبید اللہ کی ماں کا نام تھا مرجانہ. تو یزید نے کہا لعن اللہ ابن مرجانہ, یہ عبید اللہ ابن زیاد پہ خدا لعنت کرے کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ بیعت لو, اس نے امام کو قتل کر دیا. ویسا میں نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا. دو مدعے آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. ایک یہ کہ جب یزید نے کہا لعن اللہ ابن مرجانہ, ابن مرجانہ پہ لعنت کرے یعنی ماں کا نام لیا باپ کا نام نہیں لیا, تو تاریخ میں بتا دیا دیکھو جن کی ماں کا نام لیا جاتا ہے ان کے باپ معلوم نہیں ہوتے. اور دوسرا جملہ یہ کہا کہ دیکھو قتل کا فتویٰ میں نے نہیں دیا, خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پہ کہ میں نے اس کو بیعت کا کہا تھا اس نے امام کو قتل کر دیا. ارے یزید نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ بعد میں طے ہوگا کہ امام کو کس نے قتل کیا, لیکن اتنا فیصلہ کر دیا کہ جو بھی قاتل ہوگا اس پہ لعنت کی جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. تو میں نے گزارش شروع ہے مسلمان, اگر امام حسین کو حسین اور اپنا امام نہیں مانتا اور یزید کو اپنا امام مانتا ہے تو یزید کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کم از کم قاتلین حسین پہ لعنت کیا کر. کیونکہ یزید نے بھی یہی کہا کہ لعن اللہ ابن مرجانہ, ابن مرجانہ پہ خدا لعنت کرے کہ اس نے امام کو قتل کیا, میں نے تو فتویٰ نہ دیا تھا. آپ امام جو حرکت کی مکہ سے کوفہ, کیونکہ مقصد کوفہ تھا, کوفہ میں جانا تھا. اب بعض مالکین نے لکھا کہ امام نے مجھے خروج کیا. اب دو چیزیں ہیں یہیں پہ آپ ذہن میں رکھ لیں, ایک کہا جاتا ہے خارجی اور ایک کو کہا جاتا ہے باغی اور ایک کو کہا جاتا ہے انقلابی یا قیام کرنے والا. خارجی کون ہوتا ہے؟ جو امام برحق کے خلاف قیام کرے اور امام کے مقابلے میں آ جائے ان کو خارجی کہا جاتا ہے. جس طرح امام علی علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین جنگیں کی حضرت نے, ایک جنگ جمل کی اور دوسری جنگ صفین اور تیسری جنگ نہروان, وہ خوارج کے ساتھ تھی. خوارج کا معنی یعنی جنہوں نے عروج کیا, یعنی جو گھر سے نکلے اور امام عادل اور امام برحق کے خلاف انہوں نے قیام کیا ان کو خارجی کہا گیا. تو تاریخ والوں نے یہ لکھا العیاذ باللہ حسین خارجی تھے. یعنی یہ کہنا یہ چاہتے تھے عجب ستم ظریفی ہے کہ نواسا رسول اور اس کو خارجی کا لقب دیا جائے. میں یہی بحث کروں گا کہ دیکھیے اگر یہ لوگ جو ایک حکومت کے خلاف, ایک اقتدار کے خلاف, ایک قدرت کے خلاف قیام کرتے ہیں, اگر ان کو دبا دیا جائے, اگر ان کو ختم کر دیا جائے, تو کیونکہ اقتدار والے ہوتے ہیں ان اقتدار والوں کے پاس زور ہوتا ہے, وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خارجی تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ختم ہو گئے. اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے انقلاب برپا کیا اور ہم نے ظلم کی طاقت کو مٹا دیا. یعنی اگر وہ جو خلاف اٹھنے والے ہیں وہ کامیاب ہو جائے تو وہ اپنی حرکت کو انقلاب کہہ لیتے ہیں, اور اگر کامیاب نہ ہوں تو حکومت والے ان کو خارجی کہہ دیتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو کامیاب نہیں ہوتے ان کو باغی کہا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ملک میں بغاوتیں بار بار ہوتی ہیں لیکن انقلاب ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. اگر کامیاب ہو جائے تو اس کو انقلاب کہا جاتا ہے, اگر ناکام ہو جائے تو اس پہ بغاوت کہی جاتی ہے, اور حکومت جب اس کو دبا دیتی ہے تو کہا جاتا ہے باغی گروہ اٹھا تھا اور اس نے حکومت کو مٹانا چاہا لیکن نہیں مٹا سکی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا امام حسین انقلابی تھے یا باغی تھے. امام صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے چلے تو انہوں نے یہ کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا, ارے ملک جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہ کرے گا. چلو الجدید رجل المنافق شارب القمار شارب الخمر لائب بالقمار. جدید کون ہے؟ شراب پیتا ہے. یحلل حرام اللہ ویحرم حلال اللہ. کہ وہ حلال خدا کو حرام کر رہا ہے اور حرام خدا کو حلال کر رہا ہے. حکومت میں کیا ہو رہا تھا؟ شراب پی جا رہی تھی, جوا کھیلا جا رہا تھا, لیکن جوا کس سطح پہ کھیلا جا رہا تھا؟ منبر رسول پہ. شراب پی جا رہی ہے منبر رسول پہ. دیکھیے میں اگر برا عمل کرتا ہوں تو یہ میرا ذاتی فعل ہے, لیکن مسند رسول پہ بیٹھ کے اگر یہ کام انجام دیا جائے تو کیا مطلب یہ کہ یہ فعل اسلام میں جائز ہے؟ تبھی تو منبر رسول پہ یہ کام انجام دیا جا رہا ہے. تو یقین نے یہ کام کیا کہ منبر رسول پہ بیٹھ کے شراب پینا شروع کی اور لوگوں کو بتایا دیکھو لعبت حاشم بن ملک فلا خبر جا ولا بخی المدل. ارے نہ محمد خدا کا فرشتادات ہے, نہ کوئی خدا ہے, نہ کوئی جنت ہے, نہ کوئی فرشتے ہیں, نہ کوئی جہنم ہے, کچھ بھی نہیں. یہ بن ہاشم کا کھیل تماشا ہے. آؤ شراب بھی پیو, جوا بھی کھیلو, یہ سب کچھ اسلام میں ہے. اب ہم نے دیکھا یزید نے نعرہ لگایا مسند رسول پہ بیٹھ کے کہ دیکھو شراب اسلام میں جائز ہے, شراب پینا جوا کھیلنا اسلام کا رکن ہے. اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے اپنا قیام شروع کیا. اب ہمیں اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. ارے اب بھی دیکھ لو کسی مسلمان میں یہ جرت ہے کہ اب تم یہ کہہ دے کہ شراب اسلام میں ہے تو سمجھنا یزید کامیاب ہو گیا اور حسین غالب ہو گیا. اور اگر آج کسی ملا اور کسی مسلمان نے یہ جرت نہیں کہ وہ شراب کو حلال کرے تو پھر کہنا حسین کامیاب ہو گیا. ارے وہ انقلاب لے کے آیا جو عظیم دنیا میں برپا ہو گیا. اعتراف کر دے محمد صلی اللہ علیہ. اب بھی اگر کسی میں جرت ہے, اب بھی اگر کوئی کہنے کی طاقت رکھتا ہے کہ شراب اسلام میں ہے تو سمجھے حسین باغی تھا. لیکن آج میں اگر کسی میں یہ ضرورت نہیں تو سمجھنا کہ حسین اپنی حرکت میں کامیاب ہوئے. اور دوسری بات, اور جو عموماً لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حسین نکلے تھے کس خاطر, کس لیے؟ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی, ایک طرف یزید تھا, اس کے پاس اقتدار تھا, اس کے پاس حکومت تھی. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم محاورہ نکلے تھے کہ وہ حکومت اس سے لے لیں اور خود چاہتے تھے کہ حکومت کرے. مال و منال, حکومت, لوگوں کے گھر کی چلانا, اس لیے امام نکلے تھے. یعنی اس کو اگر ادبی اعتبار سے کہا جائے تو کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں کی نفسیاتی جنگ تھی. یعنی نفس حسین یہ چاہتا تھا کہ میں حکومت کروں, یزید یہ چاہتا تھا کہ میں حکومت کروں. تو یہ کوئی اسلام اور حق و باطل کی جنگ نہیں تھی. ان باتیں اس زمانے میں یہ حالات ان لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور یہ حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور لوگوں کی عقل کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ دیکھو منظر کربلا کو اسی اعتبار سے دیکھو جس کے اعتبار سے حسین نے اس کو برپا کیا تھا. آیا حسین نکلے تھے کوئی نفس کی خاطر, اپنی جان کی خاطر؟ ارے جب جان کی خاطر نکلتا ہے تو وہ وہیں پہ بیعت کر لیتا تو سب کچھ مل جاتا. اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جاتے ہوئے یزید کی بیعت کر لیتے تو ہم کو شہید کیا جاتا, پتہ نہیں مار مدان ملتا تو پھر ہاتھ ملتے. لیکن امام نے سب کو ٹھوکر مار دی اور پھر بھی کربلا کی طرف نکلے. اور یہ ٹھوکر مار کے کربلا کی طرف جانا یہ دلیل ہے کہ حسین نکلے تو عزت کے لیے, نزلت کے لیے. اور امام نے جملہ بھی کہا عاشور کے دن, ان نبی ابن الدعی قد رقدنی بین سنتین بین سنت وجلہ, اس نابکار کے نابکار بیٹے نے. عربی زبان میں دعی ایک فوش کلمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, میں تو استعمال نہ کروں گا. ایک نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راستوں پہ لا کے چھوڑ دیا ہے, یا میں سنت کو قبول کر لوں یا تلواروں کو قبول کر لوں. تو امام نے کہا ہے ہاتھ منت اللہ, ارے حسین سے ذلت بہت دور ہے, میں تلواروں کو تو قبول کر سکتا ہوں مگر اپنے اس وجود سے ذلت کے حوالے نہیں کر سکتا. جو دست عزت دینے آیا تھا وہ نفس کی جنگ نہیں کرنے آیا ہے. ارے نفس حسین کو پہچاننا ہے تو آؤ میدان کربلا میں پہچانو نفس حسین کیا ہے. ہمارے ساتھ ایک جملہ لکھا عبداللہ نے جناب جب میرے ساتھ سے کہا کہ میرے ساتھ جاؤ حسین سے بیعت لے لو, حسین کو جھکا لو. آیا میرے ساتھ اور امام حسین سے کہنے لگا کہ آؤ اب بھی فرصت ہے, جانو آج اس کا سب کچھ محفوظ ہو جائے گا. تمہاری جان بچ جائے گی، اب بھی بیعت کر لو. امام نے کہا تمہیں میری جان کا خیال ہے تو میری جان بچ جائے گی. ارے میری جان تو بچ جائے گی مگر دین خدا نہ بچے گا. مجھے اپنی جان عزیز نہیں، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن دین خدا کو مرتے ہوئے نہیں دے سکتا. تو عمر صاحب نے ایک تاریخی جملہ لکھا، کہا خط لکھا وہاں کو عبید اللہ نظر کو اور اس نے کہا کہ دیکھو حسین بیعت نہیں کریں گے. تاریخ میں جس جس نے لکھے ان حسین اللہ یو یزید، حسین یزید کی بیعت کرنے والے نہیں. اور دوسرا جملہ یہ لکھا کہ ان حسین اللہ یس تسلیم، حسین تسلیم ہونے والے نہیں، یہ حسین بیعت نہیں کریں گے. اور ساتھ میں عزت اور وجہ بھی ذکر کر دی کہ کیوں بیعت نہیں کریں گے. کہا کہ ان بین جنبیہ لقد وجی، ارے نفس حسین جو ہے یہ یزید کی بیعت کرنے والا نہیں ہے، کیوں بیعت نہ کرے گا. ارے اس کے پہلو میں جو دل ہے، اس کے پہلو میں جو نفس ہے وہ نفس عادی ہے، جو اس کے پہلو میں علی والا دل ہے تو جس کے پہلو میں علی والا دل ہو وہ باطل کے سامنے جھکتا نہیں. ارے میرے ساتھ نے کیا کہہ دیا، ارے ماضی کی تاریخ کا بھی تم نے فیصلہ کر دیا اور حال میں بھی تم نے فیصلہ کر دیا. اگر یہ علی کا دل رکھتا ہے تو پھر تو تمہیں کہنا چاہیے کہ حسین بیعت کر لیں گے، اس لیے کہ تم نے لکھا کہ علی نے بھی کسی کی بیعت کر لی تھی. اور اگر آج حسین نے بیعت نہیں کی تو یہ دلیل ہے کہ آج نفس حسین نے بیعت نہیں کی تھی، تب نفس علی نے بیعت نہ کی تھی. نفس کی بات کرتے ہو، جو نفس حسین جو ہے جو نفس علی ہے، اگر نفس علی نے بیعت کر لی تھی تو آسان ہے یہ بھی جھک جائے گا. اس کا نہ جھکنا دلیل ہے کہ آج بیٹا نہیں جھکا اور ماضی میں باپ نہیں جھکا. تو خدا نے عجب عظمت رکھی اس حسین کے نفس کی. پر عرض کروں گا کہ یہ نفس ہے کیا. خدا نے آواز دی کہ حسین تم نے آج میدان کربلا میں اپنے اس نفس ابھی کا اور قلب باپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کو بچایا. راستہ طے ہوتا گیا اور آج کا جو دن گزرا ہے فرم کا دن، آج کے دن شہید شہداء میدان کربلا میں پہنچ گئے تھے. باقی تفصیلات جو اس عنوان سے ہیں ان کو بعد میں عرض کیا جائے گا. آج کا دن اور یہی رات امام آئے اور پہلے میدان کربلا میں جو زمین خریدی، زمین اسد قبیلے سے زمین خرید کے وہاں پہ اپنے خیمے لگائے. خیمے لگانے کے بعد آج کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا. کہا کہ آؤ، عباس بھی آئے علی اکبر بھی آئے. اور آ کے امام کے سامنے جو زانو ہو کے عرض کرتے ہیں کہ مولا کوئی امر ہے، کوئی حکم ہے؟ تو امام نے کہا ہاں، چلے جاؤ ان بچی بنی اسد کے قبیلے کی طرف اور ان کے مردوں کو دعوت دو اور میرا پیغام سن لیں. یاد رکھنا کہ اگر وہ نہ آئے تو فلسطین سے کہہ دینا وہ بھی چلے آئے، اور ان کے بچوں سے بھی کہہ دینا وہ بھی چلے آئیں. جب یہ سب آ گئے تو امام نے آج جھنڈے کہے ان سے کہ دیکھو، میں کوئی اقتدار کی جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں دین خدا کو بچانے آیا ہوں اور میں اپنے انجام کو جانتا ہوں. میرا انجام کیا ہونے والا ہے یاد رکھیے گا، اصل عاشور آئے گا، ہم زندہ نہ ہوں گے، ہماری لاشیں بے گور کفن پڑی ہوگی اور یہ زمین تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں جس کے پیسے میں نے تمہیں ادا کر دیے ہیں. مہربانی کرنا، دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا اور دوسرا جو کوئی میری زیارت کو آئے تو اس میرے ظاہر کو تین دن کے لیے اپنے گھر پہ مہمان بنانا. اور یاد رکھنا کہ ان کو پانی ضرور دینا اور کچھ نہ دے سکو، اس لیے کہ میں پیاسا شہید کر دیا جاؤں گا. ارے ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوں گی. ساتھ میں امام نے اپنی مظلومیت کا حضرت انداز سے مظاہرہ کیا کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے مرد بنو امیہ کی حکومت سے ڈر جائیں گے وہ ہمارے ناچے دفنانے کے لیے نہیں آئیں گے تو میں خواتین سے کہتا ہوں ارے زمانے میں خواتین کا احترام کیا جاتا ہے خواتین نے کہا کہ تم آ کے ہماری ناچوں کو دفنا دینا اگر تمہیں بھی کسی نہ آنے میرے تو اے بچوں تم آنا اور اپنی گود میں بچی لے کے آنا اور ہماری ناچوں کے قریب آ کے کھیلنا شروع کر دینا تمہاری کھیل کا کھیل ہو جائے گا ارے ہمارے ناچے دفن ہو جائیں گے جب آخری وقت آیا میں مجھے پتہ چلا غلاموں کا تذکرہ کرنا ہے عجب انداز سے امام آئے اور عجب انداز سے امام نے اپنے غلاموں کی تربیت کی تھی ایک کا نام نادر ہے یہ فرقی غلام ہے اور ایک جون ہے جو ابوذر غفاری کا غلام ہے جب تو سید السجاد کی خدمت کے لیے مدینے سے مکہ کی طرف اور مکہ سے کربلا کی طرف روانہ کیا گیا تھا یہ نادر غلام جو فرقی غلام تھا آیا امام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے میں آپ سے قربان ہونا چاہتا ہوں ارے تیرے نانا سے دین سے قربان ہونا چاہتا ہوں اپنے خون کو نچھاور کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیرے نانے کا دین بن جائے امام نے کہا دوستو میں نے مہمانوں کو بلایا تھا لیکن میں مہمانوں کا احترام نہ کر سکا ارے میرے بچوں کو پانی نہ مل سکا تو میں آپ کی کوئی خاطر تلاش نہ کر سکا لیکن یاد رکھو جب میدان کربلا میں جاؤ گے اپنے کو جامع شہادت سے نوازو گے تو میرا نانا خود دوسرا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا جو غلام میدان کربلا میں گیا ارے جنگ کرتا رہا جنگ کے دوران جب آخری وقت آیا تو آواز بلند کر کر السلام علیکم یا ابا عبد اللہ ارے مولا آئیے غلام کی لاش کو سہارا دیجیے جب امام سوچے تو چونکہ دفنوں سے چور چور تھا عجب جملہ یاد آ رہا خدا تمہیں سوائے غمِ حسین تو کوئی غم نصیب نہ کرے ارے تاریخ میں عجب الفاظ رقم کیے کہ یہ انسان جب ان کو پڑھ لے تو اپنے دل کو سنبھال نہ سکے گا آپ سن نہ سکیں گے امام کے لاش پہ گئے دیکھا کہ یہ ترکی غلام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکا تھا ارے مجھے بتائیے جب کسی کو ہوش کو ہوش میں لایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے ارے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پانی لے کے اس کے منہ پہ تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے ارے حسین تیری اتنی بے قدری تم اپنے غلام کو ہوش میں لانے کے لیے ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستا رہا امام نے عجب انداز اپنایا اپنے رخسارے کو غلام کے رخسارے پہ رکھا اور امام نے گریا کرنا شروع کیا ارے امام کے آنسو غلام کے رخسارے پہ پڑے غلام ہوش میں آیا کہنے لگا اے مولا یہ کیا کر رہے ہیں امام نے کہا یہ تیرا حق ہے تم نے راہ خدا میں قربانی دی ہے ارے یہ تیرا حق ہے کہ تیرے رخسارے پہ سہارا کا لال گریا کرے حضرت کمال اللہ اور آپ ہی مولا جان کا تذکرہ جان کون ہے یہ ابوذر غفاری کا ہونا ابوذر غفاری نے بخش کیا ہوا تھا اور امام نے حسین علیہ السلام نے اس کو سید سجاد کی خدمت کے لیے کربلا تک لائے تو یہ بھی جا کے امام سے کہتے ہیں کہ مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں تو امام نے پہلے جنگ کی اجازت نہیں دی اس نے کہا جملہ کہا کہ مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرا دانش کہا رہا ہے میں بنو ہاشم سے نہیں ہوں ارے میں اہل بیت سے نہیں ہوں اس لیے چاہتے ہو کہ میں آپ کے نانا پر جن پر قربان نہ ہوں امام نے کہا نہیں نہیں ارے حکومت وقت انہیں چیزوں سے تو زندہ کر رہی ہے اور میں جینے نانا کو زندہ کرنے آیا ہوں ارے میرے نانے کے دین میں کالے اور سیاہ کا کوئی فرق نہیں ارے کالے اور سیاہ سب برابر ہے ارے میں تو ان امتیازات کو مٹانے کے لیے آیا تھا تو غلام کہتا ہے کہ مولا پھر مجھے اجازت کیوں نہیں ملتی امام کہتے ہیں کہ میں تجھے سید السجاد کی خدمت کے لیے لایا ہوں ارے بیمار کربلا کی خدمت کون کرے گا تو کہاں جاؤ میرے سید السجاد سے اجازت لو آیا سید السجاد کی خدمت میں مولا سے کہتا ہے مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے سید السجاد نے اگر جملہ کہا کہتے ہیں دور اگر تم میدان کربلا میں جاؤ گے تو میرے بابا تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہ جائیں گے میرا بابا زندہ رہ جائے گا امام نے کہا بچہ جان میرا دی جاؤ میں کالے جنگ میں جاؤ اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا زندہ رہ سکتا ہے تو میں اپنے بابا کی زیارت کر لوں گا ارے جان میدان جنگ میں آئے جنگ کرتے رہے ایک وقت ایسا آیا کہ تھوڑے سے زمین پہ آئے امام سے آواز دی شاہ مولا دیکھ
غلام عبداللہ آئیے اپنے غلام کو سہارا دیجیے. امام آئے جون کے پاس اپنی گود میں رکھا, جون نے آگے کھولی کہنے لگے مولا مجھ سے راضی ہے. امام نے کہا ارے میں راضی تیرا نانا راضی. بس امام نے روایت کا اعلان کیا, ادھر ام سلمہ نے کہا بیٹا پیغمبر کے پاس بکھرے ہوئے ہیں, ہاتھ میں شیشی لیے ہوئے ہیں. ام سلمہ پوچھتی ہے رسول اللہ اس شیشی میں کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں ام سلمہ تم آرام کر رہی ہو, تمہیں نہیں معلوم میں میدان کر بنا سے آ رہا ہوں. ارے اپنے لباس کے غلاموں کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ شیشی وہ ہے جو شیشی میں میرے لباس سے کبھی دھول ہے, اور جان دے کے غلام کبھی دھول ہے. ارے جان تو کتنا عظیم تھا, ارے تیرے خون کو رسول نے وہاں پہ رکھا جہاں پہ اپنے لباس کے خون کو رکھا.
محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. إله العالمين محمد وعلى محمد تسجن الله يستجيب في بعض أخر من أرباه من شرف محمد يدر أفر الله. إله العالمين محمد وعلى محمد تسجن من توفيق ديك هم أخلي آن ملت سيرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفيق دا فرما. إله العالمين محمد وعلى محمد تسجن من دنيا محبة إهل بيت آخرت میں شفاعت اہل بیت برحمت فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اور دین کے آخری وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی حاضری فرما. الہ العالمین ہمیں ان کے آبان اور انصار میں قرار دے. الہ العالمین مومنین اور مومنات کل تک اس غم میں شریک تھے اور آج آئی اجل لبیک کہتے ہوئے اس دار خانے سے جا چکے ہیں, ان کی مغفرت فرما اور ان کو جگہ آئمہ طاہرین میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین محمد وعلی محمد کے صدقے میں حاضرین کی جتنی حوائج شرعیہ ہے محمد وعلی محمد کے صدقے میں ان کو قبول ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حق محمد وعلی الطاہرین ناظم الحسین.